बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि इस्लाम इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और ज़कात के अलावा क्या कोई ऐसा मुआशरा कायम करने का निज़ाम हमें देता है जिसमें गुरबत सिरे से मौजूद ही ना हो, या अगर हो तो इतनी कम हो कि एक क्लासलेस सोसाइटी के हम करीब करीब ज़रूर पहुंच सकें। बेतहाशा इस तरह की मूवमेंट्स हमने देखी चलें जिसमें डिफरेंट किस्म के माशी निज़ाम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए, मकसद यही था कि क्लास डिफरेंस कम हो, ख़त्म हो, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया। इंसान फितरी तौर पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देखना ये है, हम आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके साथ डिस्कस करके ये देखेंगे कि क्या एक फलाही रियासत के क़याम से गुरबत का खात्मा मुमकिन है कि नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद गांधी साहब और उनके साथ डॉक्टर खालिद ज़हीर मौजूद हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। गांधी साहब, क्या ये कॉन्सेप्ट फलाही रियासत का हमसे बेहतर इस वक्त मगरिब में नहीं मौजूद?
इसमें कोई शुबा नहीं है, एक निज़ाम की हैसियत तो पहली बार उन्होंने इसे दी है और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये दौर जदीद है जिसमें इंसान ने अपने तसव्वुरात को निज़ाम में ढालने की कोशिश की है।
सही।
मज़हब के बारे में ये बात समझ लीजिए कि वो दुनिया को कोई निज़ाम देने नहीं आया, वो बुनियादी तौर पर आपके वजूद का तज़किया करने के लिए आया है, यानी आपके नफ्स को पाकीज़ा बनाया जाए। ये पाकीज़गी अख़लाक़ी लिहाज से सबसे बढ़कर होनी चाहिए। अख़लाक के कुछ तकाज़े, उनमें से एक तकाज़ा ये भी है कि दुनिया में ज़ुल्म ना हो, आप किसी पर ज़ुल्म ना करें, किसी पर ज़्यादती ना करें, आप अपने दिए हुए में से दूसरों तक पहुँचाएँ, अल्लाह ने जो माल आपको दिया उसमें दूसरों का हक़ तस्लीम करें। इसी तरह जिस तरह के आपके इल्म में है कि ज़कात फ़र्ज़ की गई है, ज़कात माल में भी फ़र्ज़ की गई 2.5%, पैदावार में भी फ़र्ज़ की गई 5%, 10%, 20%, उससे भी मकसूद यही था कि इंसान अपने अख़लाक़ी तकाज़ों को पहचाने। तो अख़लाक़ी तकाज़ों को पहचनवाना, उनका शऊर पैदा करना, उनके बारे में आदमी को हसास कर देना, उनके बारे में जवाबदेही का एहसास पैदा कर देना, ये मज़हब का काम है। उसकी बुनियाद पर एक निज़ाम बनाना ये इंसान का काम है। और दौरे जदीद में निज़ाम बनाने का काम बुनियादी तौर पर अहले मगरिब ने किया है।
सही।
देखिए ना, हमने ये तसव्वुर दिया
को फॉलो करके ये निज़ाम बनाया।
ये दुनिया के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी चीज़ को कहकर फॉलो करते हैं।
ठीक।
कुछ असरात होते हैं जो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। मिसाल मैं उसकी देता हूँ आपको। इस्लाम ने यह कहा कि अमरहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का निज़ाम उनकी बाहमी राय पर मबनी होना चाहिए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मुसलमानों की हुकूमत ना तो ख़ानदान की बुनियाद पर कायम होगी, ना पापाइत की बुनियाद पर कायम होगी, ना किसी जर्नैल की बंदूक की बुनियाद पर कायम होगी, ये लोगों की राय और उनके मशवरे से कायम होगी।
सही।
ये उसूल था।
ठीक।
इस उसूल को रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन ने अपने ज़माने के हालात के लिहाज से मरूज रखा।
ठीक।
यानी उनका कबायली माशरा था, कबायली माशरे की अपनी रवायात होती हैं, उनके लिहाज से उन्होंने इस उसूल पर अमल किया। दौरे जदीद में मगरिब ने इस उसूल को एक निज़ाम में बदल डाला।
सही।
चुनाचे जब आप जमहूरी का लफ्ज़ अब बोलते हैं तो अगरचे उसका उसूल कुरान में मौजूद है लेकिन उसके इतलाक़ के लिए आपको मगरबी जमहूरियत की तरफ देखना पड़ता है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो आपके मुल्क में भी जमहूरी निज़ाम कायम है, आइन के हद तक अगर आप उसको देखें तो वो सरतसर मगरबी रवायात से फूटा हुआ है। यानी इस्लाम का उसूल है। बिल्कुल यही मामला इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, ज़कात, गरीबों की मदद या गुरबत से मुतल्लिक जो रवैये होने चाहिए अखलाकी लिहाज से उनके बारे में है। मज़हब उसूल देगा, आपके अंदर बेदारी पैदा करेगा, आपको हसास करेगा, आपको बताएगा कि आपने अपने माल के लिए भी खुदा के सामने जवाबदेह होना है। उसको एक फलाही रियासत के निज़ाम में बदलना ये इंसान का काम है। बदकिस्मती से ये काम हम नहीं कर सके। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी ज़ाहिर है उस वक्त के कबायली रवायात के लिहाज से ये काम किया जा सकता। इसको एक सिस्टम में बदलना ये नहीं है कि ये उनका कोई नक्श है। नहीं, जब आप किसी चीज़ को किसी निज़ाम में बदलते हैं तो ये दो दिन का काम नहीं होता, इसके पीछे सदियों का तामुल होता है। ये मगरबी में हुआ है।
चुनाचे
जमहूरी और फलाही दोनों तरह की रियासतों के बेहतरीन नमूने इस वक्त आपको मगरब में मिले। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि निज़ाम बनाना ये असल में दीन का काम नहीं है।
सही।
उसका काम यह है कि आपके अंदर चीज़ों का अखलाकी शऊर पैदा करें। हर चीज़ का एक दायरा अमल होता है। यानी आप एक डॉक्टर से ये तवक्को नहीं करेंगे कि वो आपको इमारत बना के दे दे।
सही।
इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, उसका काम है कि वो चीज़ों को निज़ाम में बदले,
एक्सप्लोर करे।
ये काम हम मुसलमानों को करना चाहिए। फिकी ढांचा भी अपने ज़माने के लिहाज से बनाया गया था اور جو اصول دیے گئے تھے وہ بنیادی اصول تھے. ان کا اطلاق کیسے ہونا ہے, دور جدید میں کیا ضرورتیں پیش آ گئی ہیں, بڑھتی ہوئی آبادی کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے, اب جس طرح کے شہر آباد ہو گئے ہیں, جیسی ریاستیں بن گئی ہیں, ان میں اب لوگوں کی کفالت کا کیا بندوبست کرنا ہے, یہ ہمارے سوچنے کا کام تھا. ہماری جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 500 سال سے ہم دنیا کو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے, نہ فکر میں, نہ عمل میں, نہ اختراعات میں, نہ ایجادات میں, نہ کوئی نئے علوم کی تشکیل میں. یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. ہم اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے. اگر ہم اس کا اعتراف کریں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اس کا مطالعہ کرنا سیکھیں, یہ سمجھیں کہ ہمیں اس کی روشنی میں نظام بنانا ہے, تو ہم فلاحی ریاست کے جو موجودہ نظام بن چکے ہیں ان کو زیر بحث لا کر بہت کچھ بہتری کے ساتھ اپنے معاشرے میں روبہ عمل کر سکتے ہیں.
صحیح.
لیکن اس کے لیے وسائل بھی چاہیے ہوں گے.
یقیناً
ظاہر ہے کہ وسائل کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کی اکانومی صحیح خطوط پر استوار ہو. تو پے در پے آپ دیکھتے چلے جائیں تو پھر اس سے پیچھے جانا پڑے گا کہ خود اکانومی کو اعلیٰ ترین سطح پر لے جانے کے لیے کیا ضرورتیں ہیں. یہ ایک پورا سسٹم ہے, جس سسٹم کا مطالعہ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ اوپر سے نہیں کر سکتے.
ظاہر ہے, اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ چیزیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بیچ کی چیز کو ٹھیک کر دیا اور نیچے کی اور اوپر کی چیزوں کو. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اصحاب صفا کا جو نظام تھا اس دور میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مواخات کا سسٹم ایک قائم کیا تھا, گاندھی صاحب والی بات ہے کہ انہوں نے اخلاق کے ایسے معیار دے دیے کہ اس میں لوگوں کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو گئے. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟
یقیناً. آپ دیکھیں نا کہ ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہجرت کے بعد کہ جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ منورہ آئے, اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس فوری طور پر اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. چنانچہ ایک جانب مواخات کے اصول پر بہت سے لوگوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا, اور انہوں نے ان کو اپنے بالکل بھائیوں کی طرح رکھا, اور
صحیح
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اپنے ایسٹس کو ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آفر کر دی. اور دوسری جانب ایسے غریب, انتہائی غریب لوگ بھی تھے کہ جن کو کہ اس اصول کے مطابق بھی کسی کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا, تو ان کے لیے پھر صفا کے نام پر ایک مسجد نبی کے ساتھ ہی ایک چبوترہ تھا کہ جس میں وہ لوگ رہتے تھے, اور جو بھی ضروریات کے لیے صدقہ خیرات کا مال آتا تھا وہ ان کو دیا جاتا تھا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ یہ ایک مثال ہے اس چیز کی کہ جب کبھی بھی اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کو پیش آئے گی تو وہ اپنے وسائل, اپنے حالات کے لحاظ سے بہترین حل تلاش کریں گے, اور اس میں خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک طرز عمل تھا کہ جس میں آپ اپنی تمام ضروریات کی قربانی دے کر ان لوگوں کو ترجیح دیتے تھے کہ جو اصحاب صفا تھے اور غریب لوگ تھے. اور اس میں ہم
خود کیوں نہیں ڈیوائز کرتے, ہمارے معاشرے کی ایک اپنی ضروریات ہیں, ہم کسی دوسرے معاشرے کو کاپی کر کے کب تک چلیں گے؟
دیکھیں, کاپی اس کو نہ کہیے بلکہ یوں کہیے کہ انسان جب تجربات کرتا ہے تو بہت سی اچھی چیزیں سیکھتا ہے اور حاصل کرتا ہے.
صحیح.
ہمیں نہ اپنے اندر یہ رکاوٹ رکھنی ہے کہ اگر کسی دوسرے نے کوئی ہم سے بہتر کام کیا ہے تو ہم اس سے لرن نہ کریں.
صحیح.
اور نہ ہی ہم کو نقالی کرنی چاہیے. یقیناً ہمیں اپنے حالات کے لحاظ سے بہترین حل تلاش کرنے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دور جدید میں وہ دوسرے ممالک اور معاشرے کے جن میں اس طرح کی پرابلمز پیش آئیں انہوں نے اس کو کیسے حل کیا. یقیناً وہ حل ایسا تھا کہ جس میں بہت سی خوبیاں وجود میں آئیں اور اس میں بہت سی خامیاں رہ گئیں. ان خامیوں کو چھوڑتے ہوئے, خوبیوں سے سیکھتے ہوئے, اور دین کی رہنمائی میں جو احکام اور اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا بہترین طریقہ نظام بنانا چاہیے.
گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کا حکم انفرادی ہے یا اجتماعی ہے؟
زکوٰۃ ایک اجتماعی چیز ہے, یعنی انفرادی آپ اس لحاظ سے کہہ سکتی ہیں کہ یہ مجھ پر لازم ہوتی ہے بحیثیت ایک فرد کے. اگر کوئی نظم اجتماعی نہ بھی ہو تو مجھے ادا کرنی ہے.
صحیح.
لیکن جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم بن جائے گا, ان کا معاشرہ منظم ہو جائے گا, ان کی ایک باقاعدہ ریاست وجود میں آ جائے گی, تو پھر یہ ریاست کا حق ہے.
صحیح.
یہ ہر حال میں مجھے ریاست کو ادا کر دینا
ادا ہے.
اگر ریاست اس کے لیے اصرار کرے گی تو میں انکار نہیں کر سکتا, اور یہ بالکل اسی طرح مجھ سے وصول کر لیا جائے گا جس طرح جدید ریاستیں ٹیکس وصول کرتی ہیں. اصل میں زکوٰۃ ہے کیا؟ معاشرے کا حق آپ پر قائم ہوتا ہے. معاشرے کا یہ حق کتنا ہونا چاہیے یہ ایک پرانی بحث ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں امریکہ میں تحریک چلی تھی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن.
ایگزیکٹلی.
یعنی اب ریپرزنٹیشن بنیاد بن گئی کہ عوام کے نمائندے بیٹھے اور وہ طے کر لیں. ہمارے ہاں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دی تاکہ کوئی نزا پیدا نہ ہو.
صحیح.
اور اس میں جو کشمکش پیدا ہوتی ہے عوام میں اور ریاست میں وہ بھی پیدا نہ ہونے پائے. تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ریاست کا, یہ معاشرے کا حق ہے جو آپ قانون کی طاقت سے وصول کر سکتے ہیں.
ٹھیک.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ دوسری بات فرد کو مخاطب کر کے کہی ہے کہ تمہاری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ معاشرے کا حق ہے, اور اگر تم اس کو ادا نہیں کرو گے, یعنی وہ حق سامنے آ گیا اور تم نے ادا نہیں کیا, تو یہ تمہارا سونا اور چاندی اور تمہارے زیورات جو کچھ تمہارے پاس موجود ہیں اس سے تمہاری پیٹھیں اور تمہارے چہرے داغ دیے جائیں گے. کیا
بالکل ایسا ہی ہے؟
تو یہ قرآن کی سخت ترین آیت ہے.
سورہ توبہ میں اتنی سخت بات کے باوجود گاندھی صاحب, دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ بھی مجبور ہو گئے ہیں, کیونکہ اتنے ٹیکسز ہماری گورنمنٹ نے ہم پہ لگا دیے, ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں. اس چیز کا تعین کون کرے گا کہ کیا میری یہ بسات ہے کہ میں زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اتنے سارے ٹیکسز دوں؟
اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم نے کبھی زکوٰۃ کو اس حیثیت سے دیکھا ہی نہیں کہ وہ اجتماعی طور پر ہماری ضرورتوں کو کیسا پورا کرے گی. اس کے جو غلط تصورات پیدا ہو گئے ان کی اصلاح کیسے کی جائے گی؟ اصل چیز یہ ہے کہ مذہب نے جو ہدایت ہم کو دی ہے ہم اس کو اپنے ذہن اور فکر کا موضوع بنانے کے لیے تیار ہی نہیں. اس کو ہم ایک جامد چیز سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دور کے فقہا نے جیسے اس کو سمجھ لیا ہے اب ہماری بدلتی ہوئی ضروریات کے لحاظ سے اس پر غور کرنے کی
ضرورت نہیں ہے.
آپ اس پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگر آپ زکوٰۃ کو ٹھیک طرح سے نافذ کر دیں تو آپ کو اصل میں کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
صحیح,
آپ کی سوسائٹی کی تمام ضروریات اس سے
وہیں سے پوری ہو رہی ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بعد کوئی حق نہیں رہتا. نہیں, اگر کوئی ضرورت موجود ہے تو آپ عوام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کی رضامندی سے کوئی اور رقم بھی طے کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو خدا کی طے کردہ رقم ہے
جو یہ ہر حال میں آپ کو ادا کرنی ہے اور سٹیٹ کا حق ہے.
پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اس کے اندر رہ کر, یعنی یہ چادر ہے جو آپ کے لیے فراہم کر دی گئی ہے, اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں, ریاست بھی اپنا نظام اس کے مطابق چلائے, اور اس کے معاملے میں یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں لوگوں نے انٹرپریٹ کرنے میں غلطی کی ہے, اس کی اصلاح کریں, سر جوڑ کر بیٹھیں. یہ خدا کی دی ہوئی ہدایت ہے, اس سے زیادہ وقی ہدایت, اس سے زیادہ رہنمائی کی ہدایت کوئی اور ہو نہیں سکتی.
ڈاکٹر خالد جی, یہ بتائیے کہ عمومی طور پہ ہم نے زکوٰۃ کو جس طرح کے گاندھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جامد چیز پکڑ کر اس کو اسی طرح اڈاپٹ کر لیا, اس کے اوپر کوئی اجتہاد نہیں ہوا, کوئی غور و فکر نہیں ہوا, ہم نے اس کو صرف رمضان تک کیوں محدود کر لیا ہے؟
دیکھیں, زکوٰۃ کا جو قانون ہم کو بتایا گیا ہے اس میں وہ زکوٰۃ کے جو ہم اپنی بچت پر دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ کوئی سال کا ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں آپ یہ طے کریں کہ آپ کے پاس وہ دولت کتنی ہے کہ جس پر زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہوگی. وہ دن کوئی بھی ہو سکتا تھا, اگر کوئی اسلامی حکومت ہو تو وہ خود اس دن کو طے کرے گی, لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر مسلمانوں کو خود طے کرنا پڑے گا اپنے اپنے طور پر کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے لیے کون سا دن پسند کرتے ہیں.
صحیح.
تو ہمارے ہاں بالعموم ایسا رجحان ہوا کہ رمضان کے مہینے میں, بلکہ عام طور پر پہلی رمضان کو لوگ طے کر لیتے ہیں, اور ظاہر ہے چونکہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس کے آمد کے نتیجے میں انسان کو یہ بات یاد بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, تو وہ اس دن اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, وہ کسی اور دن کا بھی
یہ آپ کی چوائس ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے.
جی, ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے, گاندھی صاحب, صدقہ میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟
صدقہ تو ایک عام لفظ ہے, یعنی اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے اور اس میں جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ سب شامل ہے.
ٹھیک,
آپ انفاق کریں اس کو بھی صدقہ کہیں گے, آپ کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دیتے ہیں اس کو بھی صدقہ کہیں گے, اور زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہیں گے. یعنی وہ تمام رقوم یا وہ تمام اموال جو آپ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, خلق کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں, ان کے لیے لفظ صدقات یا صدقہ بولا جاتا ہے.
ٹھیک,
تو یہ تو ایک جنرل ٹرم ہے, ایک عمومی اصطلاح ہے. زکوٰۃ البتہ خاص ہو گئی ہے اس رقم کے لیے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ عبادت یا نماز کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو نماز تو ایک عام چیز ہے لیکن اس کا ایک حصہ آپ پر فرض کیا گیا ہے.
صحیح.
اس کے علاوہ آپ نفل نماز بھی پڑھتے ہیں, آپ بہت سی اور عبادتیں بھی کرتے ہیں. یہی معاملہ یہاں ہے, یعنی وہ مقرر کر دی گئی, اور مقرر جو کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی یہ بالکل غلط تصور لوگوں میں قائم ہو گیا کہ وہ 2.5% ہے صرف.
اچھا.
وہ مال میں 2.5% ہے, وہ پیداوار میں 5% ہے, 10% ہے, 20% تک. اس سے لوگ واقف نہیں ہیں, جبکہ اگر موجودہ زمانے میں آپ زکوٰۃ وصول کریں تو زیادہ بڑا حصہ پیداوار سے آئے گا. دیکھیے, صنعتی پیداوار پر زکوٰۃ عائد ہوگی,
اسی
طرح زرعی پیداوار پہ زکوٰۃ عائد ہوگی. پیداوار کی کچھ نئی قسمیں وجود میں آ گئی ہیں, مثلاً جو کرایہ آپ کو حاصل ہوتے ہیں, مثال کے طور پر ڈاکٹر اور وکلا فیسیں لیتے ہیں, آپ کے اسکول اور کالج قائم ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اس میں فیس لی جاتی ہے.
جتنی آپ کی ارننگ بڑھتی جاتی ہے اس حساب سے زکوٰۃ کی بھی ریشو
بڑھتی جائے گی, اور یہ نئی نئی مددات پیدا ہو گئی ہیں جو اجتہاد کا تقاضا کرتی ہیں تاکہ ان پر اس کا اطلاق کیا جائے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو 5%, 10%, 20% ایک بہت بڑی رقم فراہم ہوتی ہے.
گاندھی صاحب, آپ نے بڑی زبردست انفارمیشن دی ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو جو بالکل جامد کر دیا گیا ہے کہ یہ صرف 2.5% ہے. ایسا نہیں ہے, جتنی نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں, جتنے نئے کارخانے, میں جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے اس کے مطابق اس کا پھیلاؤ ہوتا جائے گا. تو کیا یہ کہنا چاہیے کہ اس میں ہمیں ریگولر بیسس پہ اجتہاد کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا میں تو روز تبدیلیاں آ رہی ہیں, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, کمانے کے نئے نئے طریقے نکل رہے ہیں.
اجتہاد تو ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے,
صحیح,
ہر وقت کرنا ہوتا ہے, دونوں پہلوؤں سے کرنا ہوتا ہے. یعنی شریعت نے ایک حکم دے دیا آپ کو, آپ نے اس کا سوسائٹی پر اطلاق کرنا ہے.
صحیح,
سوسائٹی بدلتی رہتی ہے,
بالکل,
اس کے احوال بدلتے رہتے ہیں, تو اطلاق کے طریقے بھی بدلنے پڑتے ہیں, نئی نئی صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں, ان میں نئے راستے نکالنے پڑتے ہیں. تو اجتہاد ہوا اور پانی کی ضرورت ہے. اگر اس کو آپ بند کر دیں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے معاشرے کو آپ ہوا اور پانی سے محروم.
تو اگر ہم اس ایک پرنسپل کو فالو کر لیں, اس معاملے میں اجتہاد ریگولر ہوتا رہے, تو پھر تو باقی ٹیکسز کی ضرورت ہی نہ رہے.
میرا تو نقطہ نظر یہی ہے, میں تو برسوں سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فخلوا سبیلہم, اب ان کا راستہ چھوڑ دیں آپ, یہ آپ نے لے لیا, اب اس سے معاشرے کا نظم چلائیں.
اچھا,
اور اس کے بعد, یعنی یہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے مجھ سے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو اللہ نے مقرر کر دیا وہ لے لیا جائے گا. قانون کی طاقت سے ریاست کو لینے کا حق ہے, اس کے بعد مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے, پھر میری مرضی کے بغیر مجھ سے کچھ نہیں لیا جا سکتا. لیکن اگر ضرورت ہے تو پھر معاشرے کی مرضی معلوم کرنی پڑے گی. اس کا ہم نے موجودہ زمانے میں بڑا اچھا نظام بنا لیا, اب ہم اپنے ریپرزنٹیٹو منتخب کرتے ہیں,
پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے,
اس وجہ سے اس میں بھی آپ مزید کوئی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ جو کچھ زکوٰۃ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کیا کمی واقع ہو گئی, یعنی کیا اس سے آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, اور اس میں اجتہاد کر کے نئے اطلاقات کریں. جیسے میں نے
آپ کے لیے حکومت ان لوگوں کو جواب دے بھی ہے جو اللہ کا یہ حق حکومت کو پے کر رہے ہیں,
وہ تو جو کچھ بھی حکومت کرے گی اس کے لیے اس کو جواب دے
ہونا چاہیے.
یعنی یہاں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے, عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہے, اس کو جواب دہی کے احساس ہی کے ساتھ سب کام کرنے ہوتے ہیں.
بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ صدقہ, خیرات, زکوٰۃ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بتانا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ عموماً آج کل تو یہ بہت دکھاوا بن چکا ہے, گھروں کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, کھانا بانٹا جا رہا ہے, جبکہ سننے میں آتا ہے کہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو خبر نہ ہو.
یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے, اور یہ نہ جانے کیوں ہمارے یہاں بات مشہور ہو گئی کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دیں پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے آگاہ کریں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے یا صدقات انفاق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو دینے والا ہے اس کی نیت اچھی ہو,
صحیح,
اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہے, اور اس کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کو دیا جائے.
صحیح.
عام طور پر جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں تم کو صدقہ یا خیرات یا زکوٰۃ دے رہا ہوں, تو ہمارے ہاں کچھ معاشرے میں ان پیمنٹس کے بارے میں ایسا تاثر عام ہو گیا ہے کہ شاید انسان لینے والا کچھ کمتر ہوتا ہے, تو پھر بہت سے وہ لوگ کہ جو شریف النفس لوگ ہیں وہ اس کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں. تو ایسا تو آج کے دور میں بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی انویسٹیگیشن ضرور کرنی چاہیے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ لینے کا مستحق ہے یا نہیں ہے, لیکن بس وہ دے دے اس کو, اور اس کو اگر یہ کہہ کے بھی دے دے کہ بھائی تم میرے بھائی ہو اور بس تم اس کو لے لو اور اللہ تعالیٰ تمہاری اور مزید مدد کرے اور میرے لیے دعا کرو, یہ بہت کافی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے جب ہم زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں, بہت بڑا ثواب کما رہے ہیں, جبکہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ گاندھی صاحب بیان کر رہے ہیں وہ تو حق کی شکل میں کر رہے ہیں کہ یہ حق ہے تمہارے مال میں ان لوگوں کا جو خود کفیل نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. اس کانسیپٹ کو کس طرح چینج کیا جائے سوسائٹی میں؟
اس کانسیپٹ کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو مانیں, اور اس کی روشنی میں جو دینی رویے اختیار کرنے ہیں اس کے مطابق ڈھالیں. تو یہ تو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کے ماننے والے بندے ایسے وہ ہوتے ہیں کہ فی اموالہم حق معلوم, جن کے اموال میں ایک طے شدہ حق موجود ہے, للسائل والمحروم, سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا بیان ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اس کو جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کوئی دوسرا تصور انسان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے.
نہیں آنا چاہیے. گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ جو اصول وضع کر دیے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے, ان کو اڈاپٹ کرنے سے ایک فلاحی ریاست آٹومیٹکلی وجود میں آ جاتی ہے, یا ان اصولوں کی آگے مزید انٹرپریٹیشن اور جس طرح آپ نے کہا ریگولر بیسس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے, وہ سب ہم پہ چھوڑ دیا گیا؟
نہیں, وہ ہم پر چھوڑ دیا گیا, ہمیں اس کی روشنی میں نظام بنانا ہے. لیکن ان اصولوں کو آپ ایک بار پھر تازہ کر لیں. زکوٰۃ مقرر کر دی گئی ہے, مال میں بھی, پیداوار کی تمام صورتوں میں بھی, 2.5%, 5%, 10% اور 20% تک. آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کی حال, مستقبل کی اور کاروباری اور ذاتی ضرورتوں سے زائد ہے وہ سوسائٹی کا حق ہے. آپ کو اس کو سوسائٹی کا حق سمجھ کر اپنے پاس رکھنا ہے. اگر آپ سوسائٹی کی ضرورت کے موقع پر اسے ادا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے جہنم میں عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. یہ بتا دیا گیا ہے. آپ کی جو میراث ہے اس کے بارے میں ایک مفصل قانون دے دیا گیا ہے کہ اسے ہر حال میں تقسیم ہو جانا ہے. کسی جگہ پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے سینت کر رکھ سکتے ہیں یا ایک جگہ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں جو اس کے حقدار ہیں ان تک آپ کو پہنچانا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو املاک ریاست کے پاس ہوتی ہیں قومی املاک ان کو ریاست کے پاس رکھنا چاہیے, کیونکہ جب آپ نجی شعبے کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں تو وہ لازماً اغنیاء میں پہنچ جاتی ہے.
صحیح.
تو اس وجہ سے اس میں بتایا گیا کہ وہ اجتماعی ضرورتوں کے لیے, تاکہ آپ کے ہاں نجی شعبے کے ساتھ ساتھ ایک پبلک سیکٹر بھی موجود رہے اور وہ اتنا قوی ہو کہ وہ غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو بتا دی گئیں. ان بنیادی باتوں کا تعلق اخلاقی اصولوں سے ہے. اللہ نے رہنمائی فرما دی, اب اس کی روشنی میں آپ کو ایک سسٹم بنانا ہے, ایک نظام بنانا ہے. وہ سسٹم بنائے بغیر آپ فلاحی ریاست نہیں قائم کر سکتے. اس کے لیے عقل استعمال کرنی پڑے گی اور اس کے لیے دنیا میں جو تجربات ہوئے ہیں ان سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے سائنس میں کچھ ایجادات ہو گئی, یعنی سائنس اب ارسطو کے زمانے میں نہیں کھڑی, وہ آج کے زمانے میں پہنچ چکی. تو کیا اگر آپ سائنسی تحقیق کرنا چاہیں تو آپ اس سارے پس منظر کو نظر انداز کر کے تحقیق کریں گے؟ نہیں, پہلے آپ اس سب کچھ کو سمجھیں گے, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. یہی معاملہ سوشل سائنسز میں بھی ہوتا ہے. جو ترقی اس میں ہو گئی ہے اس کو آپ پڑھیں, اس کی اسٹڈی کریں, دیکھیں دنیا نے کیا تجربات کیے ہیں. جیسے آپ جمہوریت میں کر رہے ہیں, دیکھیے جمہوریت میں بھی مختلف ملکوں نے طرح طرح کی تبدیلیاں کر رکھی ہیں,
بالکل اپنے مطابق اس کو ٹیلر میڈ کیا.
جمہوریت کی ماں تو بہرحال برطانیہ کا پارلیمانی نظام ہے,
بالکل
وہاں سے پھوٹی ہے جمہوریت. اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ وہ 1215 کے میگنا کارٹا سے شروع ہو گئی. اس نے ایک لمبا سفر طے کیا, 1215 سے لے کر آج کے زمانے تک صدیاں گزری ہیں, اس میں ایک سسٹم بنا ہے. آپ اس سسٹم سے فائدہ اٹھائیں, پھر دیکھیں کہ جو سسٹم اس وقت دنیا میں ہیں یورپی ممالک میں قائم ہیں ان میں کہاں کہاں کوئی خامی ہے, کیا ہم اس کو دور کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی اصولی خلا تو نہیں, اس کو ہم پر کر سکتے ہیں؟ اسی طرح علم آگے بڑھتا ہے.
غامدی صاحب, اگر برطانیہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ برطانیہ کا جو نظام ہے وہ جمہوریت مدر آف آل ڈیموکریسیز کہلاتا ہے, تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن تو ان ریٹن ہے, ان کے ٹریڈیشنز اتنے ڈیموکریٹک اور اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کو اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بات وہیں پر جاتی ہے جو اسلام کہتا ہے کہ پہلے اخلاقیات کی سطح پہ اپنے آپ کو آپ ایک بلند تر درجے پہ فائز کریں, اس کے بعد کوئی اصول وضع کریں؟
یہ اخلاق تو انسانیت کی بنیاد ہے. انسان میں اور جانور میں جو بنیادی فرق واقع ہوتا ہے وہ اخلاقی شعور سے پیدا ہوتا ہے.
صحیح.
یعنی مجھے صرف 5 حواس نہیں دیے گئے, جس کو حواس خمسہ آپ کہتے ہیں, یہ 5 سینسز نہیں ہے محض, ایک چھٹی بھی ہے اور وہ میرا حادثہ اخلاقی ہے. اس سے انسان اگر محروم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جانور ہے.
صحیح.
اس وجہ سے اخلاقی اصولوں کا ادراک کرنا, ان کو متعین کرنا, یہ بنیاد ہے انسانی معاشروں کے آگے بڑھنے کی. یہ لازمن ہوں گے. مغربی معاشرے کے بارے میں بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کچھ بنیادی اقدار ہیں جن کو مان لیا گیا ہے. وہ اقدار کچھ مسیحیت کی دین ہیں اور کچھ بعد کے مفکرین نے متعین کی ہیں. ان اقدار پر مغربی معاشرہ انتہائی حساس ہے. ان پر
ادنا درجہ
کوئی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں. اصل میں ان کا سارا نظام ان اقدار سے بنا ہے, لیکن وہ تمام اقدار اگر آپ ان کے اندر اتر کر دیکھیں تو وہ اصل میں انسان کو مرکز بنا کر قائم کی گئی,
انسانیت کی بنیاد پر.
انسانیت کی بنیاد پر.
ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو زکوٰۃ خیرات, یہ جو بھی نظام ہے جو کہ ایک دوسرے کی بہتری کے لیے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو جاننے کے لیے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے کلوز سوسائٹی, جس میں ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ قائم ہوتا ہے. بے شمار احادیث ہیں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں, رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تو ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ ہی کٹ گیا ہے, ہمیں کہاں سے پتہ چلنا ہے کہ کسی کی ضرورت کیا ہے؟
یقیناً جو دور جدید کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں, جن میں خاص طور پر بڑے بڑے شہروں کا وجود میں آنا, اس تبدیلی نے ہمارے اندر یہ کمزوری پیدا کر دی ہے کہ ہم ساتھ میں رہنے والے ہمسائے سے بھی واقف نہیں ہیں. رشتہ دار اتنے دور دور رہتے ہیں کہ ان سے عام طور پر برس ہاں برس گزر جاتے ہیں اور آپ ملاقات نہیں ہوتی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو شخص ذرا سی ترقی کر جاتا ہے وہ اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ اپنا تعارف اپنا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا.
یعنی ان میں سے بعض جو پرابلمز ہیں وہ تو کچھ تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہیں, اور بعض وہ ہیں کہ جو ان تبدیلیوں کے نتیجے میں جو ہمارے اندر اخلاقی کمزوریاں اور نمایاں ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے ہیں. دونوں کا علاج ڈھونڈنا چاہیے. یقیناً جب نئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے بعد کچھ چیلنجز سامنے آتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب شہر بڑے ہو گئے, آبادیاں بدل گئیں, تو اب اس کے بعد جو ہمارے دین کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے میں دشواری آ رہی ہے. ہمسایوں سے ہمیں واقف ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ جب مسلمان مسجد میں باقاعدگی سے جائے گا تو وہ پرابلم تو وجود میں نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسروں سے متعارف نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ ایک دینی کمزوری ہے, اور اس دینی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہمیں اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے دین کی اسپرٹ کے مطابق ہمسایوں اور رشتہ داروں سے پوری طرح سے واقفیت اور کانٹیکٹ رکھیں, تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ ان کی ضروریات کیا ہیں, تاکہ ہم اپنی اس دینی ذمہ داری کو پورا کریں کہ اگر کوئی شخص ہمارے رشتہ داروں ہمسایوں میں سے محروم ہے تو ہم اپنے مال کا ایک حصہ ان پر خرچ کریں.
صحیح. گاندھی صاحب, یہ بتائیے کہ کمیونزم پہ اصل اعتراض کیا ہے؟
فطرت کے خلاف. انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی کہ اجتماعی نظم ہی کے انسینٹو سے آپ سب کام کریں گے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی دائیہ رکھا ہے کہ وہ خود اپنی ترقی چاہتا ہے, چیز کو اپنا سمجھنا چاہتا ہے, اور جب اپنا سمجھتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی. یعنی آپ یہ دیکھیے, ہم سب انسان ہیں, ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر مجھے یا آپ کو بھی یہ معلوم ہو کہ لاہور کی فلاں سڑک پر ایک حادثہ ہو گیا ہے تو ہم غمزدہ ہوں گے, پروگرام ختم کر کے بھاگنے کھڑے ہوں گے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ اس حادثے میں میری ماں یا میرا باپ یا میرا کوئی عزیز ہے تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. کیوں آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک تعلق خاطر ہے ان کے ساتھ. بالکل یہی معاملہ اصل میں کاروبار, مال, ملکیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت ہے. اس فطرت کو کمیونزم نے چیلنج کرنے کی کوشش کی.
ٹھیک.
دوسرے یہ ہے کہ ریاست پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا. ریاست کو بھی انسان چلائیں گے, اور انسان جب کسی نظم کو چلاتے ہیں تو وہ انسان ہی ہوتے ہیں, اور انسانوں کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہوتا ہے.
صحیح.
اس وجہ سے میرے نزدیک جو فطری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف معاشرے میں افراد کو آزادی حاصل رہے, جیسے کہ کیپٹلزم میں ان کو آزادی حاصل ہوتی ہے, یعنی مارکیٹ اکانومی فطرت کے قریب تر ہے.
ٹھیک.
اور دوسری جانب وہ اخلاقی اصول جو اسلام نے آپ کو دیے ہیں, ایک طرف وہ فرد کے اندر پوری طاقت سے جاگزی کیا جائے, اور دوسری طرف ریاست اپنی ذمہ داریوں کو, معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے. ان تمام چیزوں کے صحیح توازن کا نام ہے اصل میں اچھا معاشرہ.
صحیح.
یعنی ایک طرف منڈی کی آپ معیشت پر کوئی قدغن نہ لگائیں, دوسری طرف انسان کے وجود کی اخلاقی تطہیر اور اخلاقی تزکیے کو اپنا اصل موضوع بنائیں, اور تیسری جانب ریاست غریب کی ذمہ داری اسی طرح محسوس کرے جس طرح کہ حضرت عمر نے اس کو بیان کیا, اور جیسے کہ جدید مغربی ریاستیں بھی محسوس کرتی ہیں.
صحیح.
تینوں چیزوں پر, یعنی تینوں نکات پر اصل میں آپ کے معاشرے کی تعمیر مبنی ہونی چاہیے. آپ اس میں سے کسی ایک کو بھی اگر اپنی جگہ سے ہلائیں گے, جیسے کمیونزم نے کیا, یا جس طرح کے کیپٹلزم میں ابتدا میں یہ کیا گیا تھا کہ نہیں, انسان میں اور دال میں اور روٹی میں کیا فرق ہے. جیسے وہ دو آنے چار آنے کی مارکیٹ کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, تو انسان کی مزدوری بھی ایسی طے ہو سکتی ہے. لیکن یہ تصور ایک غلط تصور تھا, غیر انسانی تصور تھا. میں اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو مرکز بنا کے انہوں نے اپنے معاشرے کی تعمیر
بنیاد رکھی ہے. بالکل.
ہمارے ہاں خدا مرکز ہے, اور ہمیں خدا کے کنبے کی حیثیت سے پوری انسانیت کو دیکھنا ہے. یعنی ہم اپروچ دوسری جگہ سے کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بہت سی تبدیلیاں بھی آتی ہیں, لیکن جو ہدف حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر زیادتی نہ ہو, ظلم نہ ہو, انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہو, مساوات ہو, ہمدردی ہو, مساوات ہو, اور عدل کے ساتھ سوسائٹی کو چلایا جائے. یہ جو بنیادی اقدار ہیں یہ مذہب نے دے دی, چند بنیادی اصول دے دیے, چند بنیادی احکام دے دیے. ان کو سامنے رکھ کر ایک متوازن نظام بنانا چاہیے جو انسانی فطرت کے مطابق ہو. فطرت سے جنگ کر کے کوئی نہیں جیت سکتا. آپ انفرادی زندگی میں یہ جنگ کریں آپ نہیں جیت سکتے. کمیونزم نے اجتماعی سطح پر یہ جنگ کر کے دیکھ لی, وہ بھی اس میں شکست تھا.
ڈاکٹر صاحب, جس طرح گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایک جامد چیز کو اٹھا کے اس کو اسی طرح ہر دور میں نہیں اپنا سکتے, اس طرح کسی بھی نظام کو قرآن میں سے اٹھا کے, کسی بھی اصول کو اٹھا کے اسی طرح لاگو کر دینا ممکن نہیں ہے, کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں. تو جو لوگ یہ تقاضے کرتے ہیں اور اسی کو شریعت کا نام دیتے ہیں, ان کے لیے بتائیے کہ ان کی سوچ کو کیسے تبدیل کیا جائے.
دیکھیں, قرآن کے اصول اور قرآن کے حکم کو تو لازماً ہمیں اختیار کرنا ہے. جو بات واضح کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصول اور اس کا حکم اگرچہ کہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس کی اپلیکیشن میں ہمیں زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر کچھ مختلف اسٹریٹجیز اختیار کرنی ہوں گی. یعنی اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ہم کو دینی ہے. اب اس زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے ہم آج کیا سسٹم اڈاپٹ کریں گے, اور اس کی پیمنٹ کا ہم کیا نظام اختیار کریں گے, ظاہر ہے کہ
ہمارے پاس اختیار میں
یہ اب زمانہ بدلے گا تو نئے تقاضے سامنے آ جائیں گے. اس راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ اختیار کریں, ورنہ ہوگا یہ کہ ہم اللہ کے حکم اور اس کے اصول کے نام پر اس کو غیر مؤثر بنا دیں گے, محض تقلید کی وجہ سے, محض اس وجہ سے کہ چند انسانوں نے کسی زمانے میں اس کو ایک خاص طریقے سے اڈاپٹ کیا تھا
تو
اب ہم اس کے پابند ہیں. ایسا کرنا دین کے منشا کے خلاف ہے.
ٹھیک ہے گاندھی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ کیا اسلام ہمیں ایک مکمل نظام دیتا ہے یا کچھ اصول ایسے دیتا ہے جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے زمانے کی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے نظام کو خود ترتیب دینا ہے جو ہمیں سوٹ کرتا ہو, زمانے کی تبدیلیوں کے مطابق چلتا ہو. طے یہ پایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اجتہاد کو بہت ضروری قرار دیا ہے. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو استعمال کیے بغیر یہ نہیں کر سکتے ایک کتاب میں سے ایک اصول اٹھایا جو آج سے 200 سال پہلے کہیں اپلائی ہوتا تھا اور اس دور میں بھی اس کو ویسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے ہمارے اندر اسپرٹ اسلامک ہونا بہت ضروری ہے, ہمارے اندر یہ چیز ہونی بہت ضروری ہے کہ اخلاقیات ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی بیس پر اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی کیا ہوا کام یقیناً کامیاب ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.